بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم بانی تنظیم ڈاکٹر شارم صاحب کی ایک تحریر انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے قرآن کا لائحہ عمل شائع کردہ تنظیم اسلامی. اس کے پہلے صفحے پر تقدیم ہے حافظ خالد محمود خضر صاحب کی طرف سے جو مدیر ہیں شعبہ مطبوعات قرآن اکیڈمی لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے اور اسے دین اسلام کی امین بنا کر اس پر عبادت رب، شہادت الناس اور اقامت دین جیسے فرائض عائد کیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا بہرے بے کرام مذہب اسلام کی تنگنائی کی صورت اختیار کرتا گیا، جس کے باعث دین کے اہم ترین تقاضے اور مطالبات مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے گئے اور ان کی نظروں میں فرائض دینی کا تصور چند انفرادی عبادات اور معاشرتی رسوم کی ادائیگی تک محدود ہو گیا. امت مسلمہ اپنے حقیقی فرائض سے غافل ہوئی تو زوال و انحطاط اس کا مقدر ٹھہرا، اور یہ قدم بقدم ذبوحالی کے منازل اترتی ہوئی قارِ مذلت میں جا گری. بیسویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام نے جو احیائی تحریکیں بیسویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام میں جو احیائی تحریکیں ابھری، ان کے ذریعے اسلام کا مذہب کے بجائے دین ہونے کا تصور پھر عام ہوا. محترم ڈاکٹر سار احمد حافظہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے دروس قرآن اور خطابات کے ذریعے اسلام کے دین ہونے کی حیثیت کو خوب اجاگر کیا اور قرآن حکیم کی روشنی میں فرائض دینی کا ایک جامع تصور پیش کیا. محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ دینی فکر ان کے دروس و خطابات اور لٹریچر میں بہت نمایاں ہے. پیش نظر کتابچہ محترم ڈاکٹر صاحب کے خطاب عام پر مشتمل ہے جو انہوں نے 31 دسمبر 2000 کو قرآن آڈیٹوریم لاہور میں فرمایا. یہ خطاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اس میں اپنے دینی فکر کو جامع اور معنی شکل میں پیش کرنے کی سعی فرمائی. قبل ازیں اس خطاب کو تحریری صورت دے کر ماہنامہ میثاق کے شمارہ فروری 2001 میں شائع کر دیا گیا تھا. اب اسے مزید نظر ثانی کے بعد کتابچے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 21. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون. سورہ نوح آیت نمبر 1-3. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورۃ الاعراف آیت 59, 65, 73 اور 85. فتقوا اللہ ورجعوا واطیعون. سورۃ الشعراء آیت نمبر 108, 126, 144, 150 اور 163. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورۃ الزاریات آیت نمبر 56. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلک دین القیمہ. سورہ بینہ آیت نمبر 5. اس تحریر کے ذریعے راکم کے دینی فکر کو ایک جامع اور معنی شکل میں پیش کرنا مقصود ہے. جہاں تک میری دینی فکر کے اجزاء کا تعلق ہے تو یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور میں انہیں اپنی تقاریر، گفتگوؤں، دروس قرآن، خطبات جمعہ اور خطبات عید میں بار بار بیان کر چکا ہوں. دوسرے لفظوں میں یہ علیحدہ علیحدہ تو نہ صرف معلوم ہیں بلکہ معروف بھی ہیں اور بتکرار و اعادہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن یہاں انہیں میں جامع اور معنی صورت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جامع اور معنی علم منطق کی دو اصطلاحات ہیں. کسی شے کی تعریف جامع اس اعتبار سے کہلائے گی کہ اس شے کی حقیقت کا کوئی جز اس تعریف سے باہر نہ رہے، یعنی وہ اس کے تمام پہلوؤں کو جمع کر لے اور وہ جامع ہو جائے، جبکہ معنی اس طرح سے ہو کہ اس کے خلاف کوئی شے اس میں داخل نہ ہونے پائے. اس طرح جامع اور معنی تعریف وہ کہلاتی ہے جو کسی شے کو یوں معین کر دے کہ ایک طرف تو اس کے تمام اجزاء اس میں شامل ہوں اور دوسری طرف اس کے منافی کوئی شے اس میں شامل نہ ہو سکے. اس تحریر کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی دینی سوچ اور فکر کا ایک جامع اور معنی خلاصہ آپ کے سامنے لا سکوں۔ قرآن حکیم کی اصل دعوت عبادت رب۔ میرے نزدیک قرآن مجید کی دعوت کا اولین اور جامع ترین عنوان عبادت رب ہے، باقی تمام چیزیں اسی کی شرح ہیں، اسی کے ذیل میں اور اسی کے مراحل کے طور پر آتی ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں کافی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، یہ گویا پورے قرآن کے لیے ایک تمہید کی مانند ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جن کو سبم من المثانی والقرآن العظیم کہا گیا ہے۔ اس کی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ضمن میں اسی سے استعانت طلب کی گئی ہے۔ ابتدائی آیات میں یہ اقرار کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری تعریفوں کا سزاوار ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے، وہی رحمان الرحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے، اب اسی سے التجا کی جا رہی ہے کہ عبادت کے تقاضے پورے کرنے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ الفاتحہ کو نہ صرف قرآن مجید کا دیباچہ اور خلاصہ کہا جاتا ہے بلکہ اسے ام القرآن، اساس القرآن، الکافیہ اور اشافیہ جیسے القابات بھی دیے گئے ہیں۔ اسی سورۃ الفاتحہ کا مرکزی تصور یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کی گئی دعا اہدنا الصراط المستقیم کا جواب اس سورت کے بعد دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے اشخاص کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی ہدایت سے بھرپور استفادہ کیا ہے، اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 2، وہ افراد جنہوں نے اپنے دل اور ذہن کے دروازے ہدایت قرآنی سے بند کر کے ان پر تالے لگا دیے، ام علی قلوب اقفالھا، اور وہ اپنے تعصب، ہٹ دھرمی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے، ان کے بارے میں فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ حقیقتاً مومن نہیں ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ بحث تیسرے طبقے سے متعلق ہوئی ہے۔ 2 طبقوں کا ذکر تو پہلے رکوع میں کر دیا گیا ہے، جبکہ تیسرے طبقے کے لیے دوسرا رکوع پورے کا پورا مختص کیا گیا ہے۔ اس طبقے کا بتمام و کمال اطلاق یا تو منافقین پر تھا یا پھر اس دور کے یہودی علماء پر، لیکن اس سے کم تر درجے میں وہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں جو ضعف ایمان میں مبتلا ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا گیا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اندر نیکیاں اور بدیاں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بیماری کے مختلف شیڈز ہیں۔ منافقین میں یہ بیماری درجہ بدرجہ بڑھتی جاتی ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بدقسمتی سے ہماری ایک عظیم اکثریت کسی نہ کسی طرح اس مرض میں مبتلا ہے، لہذا اس کا شمار اسی زمرے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے قرآن مجید کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے بنی آدم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ چونکہ عبادت کے لیے اردو میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے جو مکمل طور پر اس کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے، اس لیے فی الحال اسی طرح رکھتے ہوئے آیت کے بقیہ حصے پر غور کیجئے۔ من قبلکم خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ رسولوں کی دعوت کے جواب میں ان سے ان قوموں نے اکثر و بہتر جو بات کہی وہ یہی ہوتی تھی کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا جو ہم کر رہے ہیں، گویا ان کی طرف سے دلیل بھی تھی کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی رسومات کو کیسے چھوڑیں۔ یہاں اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جیسے تم مخلوق ہو ویسے ہی تمہارے آبا و اجداد بھی مخلوق تھے، جیسے تم سے غلطی ہو سکتی ہے ویسے ان سے بھی ہو سکتی ہے، لہذا تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ پیروی تو اس کی کرنی ہے جو خود بھی سیدھے راستے پر ہو اور تمہیں بھی سیدھا راستہ دکھائے، یا جو حق تم پر منکشف ہو جائے اس کی پیروی کی جائے۔ لعلکم تتقون کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دراصل وقع یقی کے عربی زبان میں معنی ہے کسی کو بچانا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان ترین حوالہ وقنا عذاب النار ہے، یعنی اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ وقع یقی کے معنی بچانا، اتقا یتقی کے معنی بچنا ہے۔ اسی طرح لعلکم تتقون کے معنی ہوں گے تاکہ تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ اس دنیا کی زندگی میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے اور صراط مستقیم تمہیں میسر آ جائے گی، اور آخرت میں اللہ کے غضب اور اس کی سزا سے بچ جاؤ گے، اس کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن سکو گے۔ قرآن مجید کی دعوت کا نقطۂ اولین یہ ہے۔ عبادت رب کے ضمن میں دوسرے حوالے کے لیے سورہ نوح کی ابتدائی تین آیات نہایت اہم ہیں، کیونکہ رسولوں کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ ان سے پہلے آنے والے تمام پیغمبر نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آخری رسول کی دعوت یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جبکہ پہلے رسول کی دعوت سورہ نوح کی ابتدائی تین آیات میں بیان ہوئی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ یعنی ہم نے نوح کو بھیجا تھا علیہ السلام اس کی قوم کی جانب اس ہدایت کے ساتھ کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، میں یقیناً تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ چنانچہ یہی عبادت رب پہلے رسول کی دعوت تھی، اور یہی آخری رسول کی دعوت ہے علیہ السلام۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام رسولوں کی دعوت صرف اپنی قوم کی طرف تھی، جبکہ آپ کی دعوت پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ لہذا پہلے رسولوں کی دعوت کے ضمن میں الفاظ آتے ہیں، انا ارسلنا نوحا الی قومہ اور الی عاد اخاہم ہودا و الی ثمود اخاہم صالحا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی ہے، لہذا یہاں لفظ یا قوم نہیں آیا بلکہ یا ایھا الناس آیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مکی صورتوں میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراء اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ سورۃ الاعراف حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے جس کے 24 رکوع ہیں، جبکہ سورۃ الشعراء تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے جس کی 227 آیات ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک ایک رسول کا تذکرہ ایک ایک رکوع پر محیط ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ایک ایک رکوع ہے۔ سورۃ الاعراف میں چار مرتبہ الفاظ آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، اور ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ سورۃ الشعراء میں پانچ مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، فتق اللہ واطیعون، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس سے آگے چل کر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ازروع قرآن انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی غایت یہی عبادت ہے۔ یہاں دو الفاظ کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا ضروری ہے، ایک ہے غایت تخلیق اور ایک ہے علت تخلیق، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ علت تخلیق یہ ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، کس وجہ سے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، یہ بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہے، سوال ہو جائے گا، اور قرآن مجید فلسفیانہ سوالات سے کھل کر بحث نہیں کرتا۔ البتہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، یہ غایت تخلیق ہے۔ انسانوں اور جنوں کی غایت تخلیق سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. اس زمن میں آخری حوالہ سورہ بینہ کی 5 آیت کا ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم, اور انہیں نہیں حکم دیا تھا مگر اس کا کہ عبادت کریں اللہ کی, اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے, اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ, اور یہ ہے ہمیشہ کا قائم و دائم. یہ گویا دین کا خلاصہ ہے, یہی دین قیم ہے جو آغاز سے اختتام تک ایک ہی رہے گا. یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک, یعنی اس وقت تک, بلکہ تا قیام قیامت ایک ہی ہے. جیسے سورہ شورا میں فرمایا, شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا, اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں. چنانچہ دین تو سب کا ایک ہی ہے. قرآن مجید کے یہ حوالے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ ایک اصطلاح جو قرآن مجید کی دعوت کے اعتبار سے اولین اہمیت کی حامل بھی ہے اور جامع ترین عنوان کی حیثیت بھی رکھتی ہے, وہ ہے عبادت رب یا اللہ کی عبادت. عبادت اور عبادات میں فرق. اصل میں ہمارے ہاں تصورات کے اندر جو خرابی اور کجی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت اور عبادات کو گڈمٹ کر دیا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج عبادات ہیں, لیکن عبادت فی الاصل کوئی اور شے ہے, جبکہ ہمارا تصور عبادت صرف انہی چند مراسم میں عبودیت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. یہ ہمارے دینی فکر کی سب سے بڑی اور سب سے نمایاں کجی ہے, یعنی ٹیڑھ ہے. خشت اول چونہت معمار کج, تاثریہ میرا ود دیوار کج, یعنی اگر کسی عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑی ہے تو ساری عمارت چاہے آسمان تک بلند ہو, جو بھی تعمیر ہوگی وہ ٹیڑی ہی ہوگی. عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے, عبد کے معنی غلام کے ہیں, اور غلام بھی پرانے زمانے کا تصور کیجئے, آج کا نہیں, جبکہ ایک غلام ایک فرد کا مملوک ہوتا تھا, یعنی اس کی ملکیت ہوتا تھا. اس کی ملکیت آقا اور غلام کی جو نسبت تھی وہ آج نہ ہمارے سامنے موجود ہے اور نہ ہی ہمارے تجربے میں ہے. ہمارے ہاں یہ تو ضرور ہے کہ فلاں قوم حاکم ہے, فلاں غلام ہے, لیکن اس صورت میں آقا اور غلام کا انفرادی رشتہ نہیں ہوتا. ہاں, بحیثیت مجموعی ایک قوم غلام ہو گئی, لیکن انفرادی اعتبار سے جو آقا اور غلام میں رشتہ تھا وہ تو موجود نہیں ہوتا. لہذا اس تصور کو سمجھ لیجئے کہ اب ہوتا کیا تھا, یعنی غلام کسے کہتے تھے. اولاً آقا اپنے غلام کا مالک ہوتا تھا. آقا نے اگر اسے رات کو سونے کے لیے کوئی کوٹھڑی دے رکھی ہے یا کوئی چارپائی دے دی ہے تو وہ ان اشیاء کا مالک نہیں ہو جاتا تھا, وہ تو خود مملوک ہے, لہذا اس کی ہر شے اس کے مالک کی ہے. جیسے کہ ایک بزرگ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کی شکایت کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, حالانکہ یہ اچھا بھلا صاحب حیثیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو گریبان سے پکڑا اور اس کا گریبان اس کے والد کے ہاتھ میں دے کر فرمایا, انت و مالک لابیک, تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. یہ انداز بتمام و کمال ایک غلام کا ہوتا تھا جو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا. چنانچہ غلام کا کام تھا کہ آقا جو حکم بھی دے اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے, چاہے اس میں جان ہی چلی جائے. دوسرے یہ کہ آج کل ہمارا آجر اور مستاجر کے باہمی تعلق, یعنی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا تصور بالکل مختلف ہے. اگر آپ نے کسی کو اپنے ہاں خانسامہ کی حیثیت سے ملازم رکھا ہے اور آپ اسے کہیں کہ جاؤ میرا غسل خانہ صاف کرو, تو وہ صاف جواب دے سکتا ہے کہ جناب یہ میرا کام نہیں, آپ نے جس کام کے لیے مجھے رکھا ہے وہ کام لیجئے. لیکن غلام کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ کسی وجہ سے انکار کرے۔ پھر ہمارے ہاں ملازم کے قواعد و ضوابط میں وقت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو بھی 8 گھنٹے دفتر کا وقت ہے، اس میں آپ کام کیجئے، اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ آپ کا آفیسر اور باس اس وقت تک آپ کا حاکم ہے جب تک آپ دفتر میں ہیں، دفتر سے باہر آنے کے بعد وہ بھی عام شہری ہے اور آپ بھی عام شہری ہیں۔ اس کا بھی الیکشن میں آپ کی طرح ایک ہی ووٹ ہوگا۔ آپ کا باس اگر آپ سے دفتری اوقات کے بعد بھی کام لینا چاہے تو آپ اسے انکار بھی کر سکتے ہیں کہ میرا وقت ختم ہو گیا، میں مزید کام کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن غلام کا یہ کام نہیں، وہ تو ہما وقت ہما تن خادم ہے، اسے جو حکم ملے اس پر اسے عمل کرنا ہے۔ ابدیت یعنی غلامی کے اس تصور کو ذہن میں رکھیے، لفظ عبادت اس سے بنا ہے، یعنی عبادت کے قریب ترین کوئی لفظ اگر آئے گا تو وہ غلامی کا لفظ آئے گا۔ تاہم یہ لفظ بھی قریب ترین ہے، عبادت کی پوری حقیقت اس میں بھی ادا نہیں ہو رہی، اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن آیات میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں ان کے ترجمے میں غلامی کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو، تب ہی کسی حد تک اس کا مفہوم ادا ہوگا، ورنہ عبادت کا ترجمہ جب ہم عبادت ہی رکھ لیتے ہیں تو ذہن میں وہی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی آئے گا۔ عبادت اور عبادات کا فرق سورۃ البینہ کی سائد سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس کے درمیان میں یہ جو حرف واو ہے یہ حرف عطف کہلاتا ہے، اور عربی میں اور عربی کی روح سے عطف دو مختلف اور مغایر ایک دوسرے سے مختلف چیزوں کو جوڑتا ہے، جیسے میں اور وہ، ظاہر بات ہے کہ میں اور ہوں وہ اور ہے۔ معطوف علیہ، عطف کے مابین مغایرت، معطوف علیہ اور معطوف کے مابین مغایرت لازم ہے، مغایرت یعنی ان کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا۔ لہذا معلوم ہوا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء اور شہ، اور ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ اور شہ۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت اور عبادات کے مابین کیا رشتہ اور ربط و تعلق ہے۔ در حقیقت اس عظیم فریضہ عبادت کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات تسہیل اور آسانی کے لیے تجویز کی ہیں کہ ان کے ذریعے اس کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ مبادہ تم بھول جاؤ، لہذا دن میں 5 مرتبہ یاد کر لیا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حفیظ جلندری کا بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نکوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں۔ نماز اس عہد کو تازہ کرنے کا نام ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اپنے حیوانی تقاضوں پر کچھ کنٹرول حاصل کریں، اور یہ حیوانی تقاضے آپ سے اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروا لیں۔ زکوٰۃ اس لیے دی گئی کہ قلب کے اوپر مال کی محبت کا تسلط نہ ہو جائے۔ حج میں ان ساری برکات کو جمع کر دیا گیا تو یہ تسہیل العبادہ ہے، جیسے آپ نے بچپن میں ایک قاعدہ تسہیل الاملاء لکھا ہوگا۔ تسہیل الاملاء یہ ہوتا تھا کہ حروف تہجی نقطوں کی صورت میں لکھے ہوئے ہوتے تھے، ان لفظوں پر قلم پھیرنے سے طالب علم کو لکھنا آ جاتا تھا، یہ تسہیل الاملاء تھی۔ اسی طرح تسہیل العبادہ ہے کہ ان عبادات کے ذریعے فریضہ عبادت کو ادا کرنا، جو کہ بہت مشکل اور بہت کٹھن ہے، اس کے تقاضے بڑے گھمبیر ہیں۔ ان کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، اس سے تمہارے اندر عبادت کے لیے کچھ قوت، ہمت، طاقت اور استقامت پیدا ہوگی۔ عبادت کا اصل مفہوم، عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت کی حقیقی تعریف میں دو لفظ خاص طور پر جمع ہوں گے، اطاعت جمع محبت۔ اس کے لیے بہترین اصطلاحات فارسی کی ہیں، یعنی بندگی جمع پرستش. پرستش انتہائی محبت کرنے کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وطن کا پرستار یعنی وطن سے انتہائی محبت رکھنے والا، وطن کی آن پر اپنی جان پیش کر دینے والا، غلامی کے لیے فارسی لفظ بندگی ہے. اس کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تعبیر اس شعر میں کی ہے جو کبھی اکثر و بیشتر مساجد میں لکھا جاتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ایک ہے بندگی اطاعت غلامی، لیکن عبادت محض غلامی نہیں. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ محض لفظ اطاعت پر بھی قرآن حکیم میں عبادت کا اطلاق ہوا ہے. اس کی بنا پر اس کی بڑی پیاری مثالیں ہیں. جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے پرجلال انداز میں کہا کہ ان کی یہ جرأت، ہماری محکوم قوم بنی اسرائیل کے دو افراد اس طرح کھڑے ہو کر ہمارے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے. اب یہاں بنی اسرائیل کے لیے لفظ عابدون آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے، غلامی تو تھی، یہ قوم ان کی محکوم تو تھی، ان پر اطاعت لازم تھی، لیکن معاذ اللہ عبادت نہیں، وہ موحد قوم تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھی. گویا یہاں اطاعت کے لیے عبادت کا لفظ آیا ہے. اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو فرعون کا قول ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتا، لیکن یاد رہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 18. یعنی اے موسیٰ، تم وہی نہیں جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو اور ہمارے محل میں تمہاری پرورش ہوئی، ہم نے تمہیں پالا جبکہ تم چھوٹے تھے اور دریا میں بہتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے تھے. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول تھا اسے قرآن حکیم نقل کر رہا ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ جو تم مجھ پر اتنا بڑا احسان جتلا رہے ہو اس کی حقیقت یہی ہے نا کہ تم لوگوں نے ایک فرد کو پال لیا ہے جبکہ میری پوری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. متذکرہ بالا آیات میں غلامی اور اطاعت پر بھی محض لفظ عبادت کا اطلاق قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ محض غلامی اور اطاعت نہیں، بلکہ اللہ کی وہ بندگی اطاعت اور غلامی ہے جو کہ اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے. جبری غلامی، جبری محکومی اور جبری اطاعت اس طرح کی عبادت قرار نہیں پائے گی جیسی عبادت اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. چنانچہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ، جو ان کے ہم ترین شاگردوں میں سے ہیں، فلسفی ذہن اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے ہیں، ان دونوں نے واقعتاً عبادت کی بہترین تعبیر ان الفاظ میں کی ہے کہ العبادۃ تجمع اثنین غایۃ الحب مع غایۃ الذل والخضوع، یعنی عبادت دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، اور اللہ کی حد درجے محبت اور حد درجے اللہ کے سامنے بچ جانا، اللہ کے سامنے ذلت فروتنی اور تواضع اختیار کر لینا، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی. اس کے لیے ایک مثال نوٹ کر لیجئے کہ انسانی وجود روح اور جسد کا مرکب ہے. انسان کا ایک جسد ہے جس کا 2-2.5 من وزن ہے، اور یہی ہے جو سب کو نظر آتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ ہے جسے جان یا روح کہتے ہیں اور جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. اگر اس جسم سے روح نکل جائے تب بھی اس کا وزن وہی رہے گا، لیکن اس کے بعد بہترین کام یہ ہوگا کہ جلد از جلد اس کو قبر میں اتار دیا جائے، ورنہ یہ جسد خاکی متعفن ہو جائے گا، بدبو آئے گی، آپ اس کے قریب بیٹھ نہیں سکیں گے. جسد اور جان یا روح میں جو رشتہ ہے وہی رشتہ اطاعت و محبت میں ہے. جسد جو کہ نظر آتا ہے واضح ہے وہ ہے اطاعت، لیکن اس کی اصل روح جو اسے عبادت بناتی ہے وہ ہے اللہ کی انتہائی محبت. یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تا تو پھر عبادت رب کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ چونکہ میں اپنے دینی فکر کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو ایک نقطہ اور نوٹ کرتے جائیے، اطاعت اور محبت میں اللہ اور اس کے رسول ایک وحدت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں متعدد بار فرمایا گیا واطیع اللہ واطیع الرسول، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے ہی رسول کی اطاعت کے ذریعے، جیسا کہ ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اور سورۃ نساء ہی میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن باری تعالیٰ کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ الشعراء میں رسولوں کا اپنی قوموں سے یہ مطالبہ بار بار نقل ہوا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ آیت نمبر 108، آیت نمبر 126، آیت نمبر 144، 150 اور 163، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو۔ جیسے اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول دونوں جمع ہیں، اسی طرح محبت میں بھی اللہ اور اس کا رسول دونوں جمع ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ملاحظہ کیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، دیکھو لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور بیویوں کے لیے شوہر، اور تمہارے عزیز و اقارب، اور یہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے کاریا اور تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، اور یہ گھر اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ البتہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت مل کر عبادت بنتی ہیں، مگر رسول کی محبت اور اطاعت مل کر عبادت نہیں بنتی، معاذ اللہ، اس کا نام اتباع ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31-31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جزوی اطاعت کی حقیقت۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ اطاعت جو جسد ہے، جو عبادت کا اصل ظاہر ہونے والا جزو ہے، اس کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اطاعت نام ہے صرف کلی اطاعت کا، نہ کہ جزوی اطاعت کا۔ جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں، وہ اسے منہ پر دے مارتا ہے۔ اللہ غنی ہے، محتاج نہیں۔ فقیر تو کہتا ہے روپیہ ڈال دو تب بھی ٹھیک، اور 4 آنے ڈال دو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن غنی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو الغنی اور الحمید ہے، اس کی طرف سے تو بات سیدھی سیدھی سی ہے کہ دین پر چلنا ہے تو پورے دین پر چلو، ورنہ دبا ہو جاؤ۔ ہمیں تمہاری جزوی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو مثبت طور پر بھی کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ یہاں 33 نمبروں سے پاس شمار نہیں ہوگے، اپنی مکمل شخصیت اور مکمل نظام زندگی کے ساتھ اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ چیز منفی انداز میں بھی قرآن میں آئی ہے۔ اور اس ضمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 بہت اہم ہے۔ اس مقام پر جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ اگرچہ بنی اسرائیل کا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ مختلف اقوام افراد کے معاملے میں اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوا کرتا، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اضرو قرآنی فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، سورہ فاطر آیت نمبر 43۔ بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ وہاں فرمایا گیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو، تو جو لوگ بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ جزوی اطاعت کی حقیقت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے۔ یہاں ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے اشد العذاب یعنی شدید ترین عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی جزوی اطاعت کرنے والوں کا حشر کفار سے بدتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان سے کہا گیا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے غضب کو بھڑکانے اور اس میں بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پوری اطاعت چاہیے، اسے جزوی اطاعت قبول نہیں۔ ایسی اطاعت مردود ہے یعنی رد کی ہوئی ہے، لوٹا دی جاتی ہے، منہ پر ماری جاتی ہے۔ یہ نقطہ اگر پورے طور پر آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو میری اگلی بات کا منطقی ربط آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہیں آج کیوں ذلیل؟ اسی میں در حقیقت ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں جبکہ کفار کا غلبہ ہے، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو کیا اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام اور ایمان ناپسند ہے؟ ہم دل میں سوچتے ہیں کہ ہم کم سے کم اللہ کو مانتے تو ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے 20-30 لاکھ افراد جا کر حج بھی کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے؟ دنیا میں ہمارا کوئی وقار کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس نمی پرسد کہ بھیا کیس تھی، کسی بھی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ تو G7, G8 یا G15 ہیں جن کے مشورے اور فیصلے چلتے ہیں۔ کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں ہے نہ G15 میں، گویا نہ 3 میں نہ 13 میں، کہیں بھی نہیں۔ یو این او کے مستقل ممبران جن کے پاس ویٹو پار ہے، ان میں کسی مسلمان ملک کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی نیا ملک آئے گا تو وہ بھارت آئے گا، پاکستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ اگر آپ نے نہیں سوچا تو یہ آپ کی غفلت ہے، یہ قابل غور بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اب اگر قیامت ٹوٹ رہی ہے تو کشمیر میں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے، اس سے پہلے چچنیا کا تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، کوسوو کا جو معاملہ ہوا ہے، بوسنیا میں جو کچھ ہوا ہے، ابھی فلپائن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ نائجیریا میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ وہاں ایک صوبہ شریعت اسلامی نافذ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہزاروں مسلمان قتل ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ انڈونیشیا کے اندر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت اور اسلام سے دشمنی ہے، یا پھر اللہ عاجز اور لاچار ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرنا تو چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا؟ دونوں میں سے کسی بات کا جواب آپ ہاں میں نہیں دے سکتے۔ انہی دونوں چیزوں کو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے جمع کیا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اے اللہ، تو قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے اور عادل بھی ہے، پھر دنیا میں بے انصافی کیوں ہو رہی ہے؟ سرمایہ دار مزدور کا خون نچوڑ کر اس سے شراب کشید کر رہا ہے، پھر اسے شام کو بیٹھ کر پیتا ہے۔ بندہ مزدور کے اوقات واقعتاً بہت تلخ ہیں۔ اے اللہ، تو قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، اسلام کو پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے، پھر بھی ایسا سلوک کیوں ہے کہ تیرے نام لیوا ذلیل و خوار ہیں؟ اس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں دے دیا گیا ہے، جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا۔ فما جزاؤ من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو کوئی بھی مسلمان قوم اور مسلمان امت میں یہ طرز عمل اختیار کرے کہ وہ دین کو جزوی طور پر اختیار کرے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت اور رسوائی اور خاری مسلط کر دی جائے۔ یہ تو بہرحال ہم بھگت رہے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ اس سے شدید تر ہے۔ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو میری بات اور میرے دینی فکر کی اساس ہی آپ کے پلے نہیں پڑی، چاہے آپ نے میرے بہت سے دروس اور بہت سی تقریریں سنی ہوں، یہ میرے فکر کا اساسی نقطہ ہے۔ اس پس منظر میں جائزہ لینے لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری اطاعت اس وقت کلی ہے یا جزوی؟ اول تو یہ کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں ہم نے اسلام کا عدل و قسط پر مبنی نظام قائم کیا ہو۔ سعودی عرب میں نماز، روزہ، حج، عمرے سب کچھ ہے، لیکن کیا اللہ کا دین قائم ہے؟ کیا بادشاہت کا نظام اور ملکی دولت کے اوپر ایک خاندان کا قبضہ اور ارب ہا ارب ڈالر کا ایک ایک محل بنانا اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو پھر اس کی نو انسانی کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس اسلام کو تو نو انسانی بہت عرصے پہلے ترک کر چکی ہے۔ انفرادی محاسبہ کی ضرورت، یہ تو پوری امت کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی آپ انفرادی معاملے پر آئیے۔ ہمارے ہاں 99% آبادی وہ ہے کہ شریعت کے اوپر جتنا عمل کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتی۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا رکھا ہے اور اسے بامر مجبوری کا نام دے رکھا ہے۔ کیا کریں جی، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا۔ سرکاری ملازم کا رشوت کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ کاروباری آدمی کہے گا کہ حساب کتاب صحیح رکھ کر ہمیں تو اپنی دکان بند کرنا پڑے گی۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی حرام شے اختیار کی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ نمازیں، روزے، عمرے اور حج بھی ہیں، پردے کا تو خیر رواج ہی نہیں رہا۔ 0.01% لوگ ایسے ہوں گے، یا ہو سکتے ہیں کہ وہ جتنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں اس پر کر رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور شراب نہیں پی رہے، سودی لین دین میں براہ راست ملوث نہیں ہیں، انہوں نے سود پر سرمایہ لے کر کوئی کاروبار نہیں کیا، سود پر قرض لے کر مکان نہیں بنایا، کہیں بینک میں پیسہ رکھ کر سود نہیں کھا رہے، الغرض جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کتنے ہوں گے؟ لیکن ان کے حوالے سے بھی غور کیجئے کہ شریعت کے اجتماعی نظام پر وہ بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ شریعت کا حکم نہیں کہ زانی کو 100 کوڑے مارو اور چور کے ہاتھ کاٹو؟ کیا یہ اس معاشرے کے رکن نہیں ہیں، اس ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا اس اجتماعی نظام کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں آتی؟ کیا یہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے؟ کہاں یہ قرآن حکم کہ وسارے کو وسارے کا تو فقتو ایدیا ہوما؟ کہاں ہے شادی شدہ زانی کی سنگساری؟ کہاں ہے وہ کوڑے جو زنا پر سر عام لگائے جائیں تاکہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھیں؟ معاشی نظام پورے کا پورا سود پر مبنی ہے۔ میں بھی اور آپ بھی سود کو انہیل کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر تو صاف آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص چاہے براہ راست سود نہ کھائے لیکن اس کا غبار اور دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے۔ اگر فضا میں دھواں ہے تو آپ کیا ناک بند کر لیں گے کہ دھواں اندر نہ جانے پائے؟ جینے کے لیے سانس تو لینا ہے، دھواں بہرحال اندر جائے گا۔ گرمیوں میں بعض اوقات ڈسٹ سسپینشن ہو جاتا ہے، تو کیا ناک بند کر لیں گے؟ میں ڈسٹ کو اندر نہیں لے جانا چاہتا، جینے کے لیے سانس لینا پڑے گا، سانس لیں گے تو ڈسٹ اندر جائے گا۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں سود کا دخان اور غبار تو لازماً اندر جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوری انفرادی زندگی میں سود میں براہ راست ملوث ہونے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ غبار تو جا رہا ہے، گندم کے ہر دانے کے ساتھ سود اندر جا رہا ہے۔ غور کیجئے، یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ ان کی جو باقی شریعت پر 100% عمل پیرا ہے۔ فرض کیجئے کہ انہیں گھر میں شرعی پردہ نافذ کر رکھا ہے، تو اس کے کیا کہنے؟ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ان کی پوری شرعی داڑھی ہے، لباس شرعی ہے، ہر اعتبار سے زندگی شریعت کے مطابق ہے، لیکن جو اس نظام کے تابع ہیں اس کے اعتبار سے وہ کفر ہی کا حصہ ہے کہ وہ اس کفر کے نظام کے اندر سانس لے رہے ہیں، اس کے اندر جی رہے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جان لیجئے ہماری اطاعت جزوی ہے، خاص طور پر جو لوگ بڑے شوق سے جا کر امریکہ میں آباد ہو گئے، انہیں تو وہاں کے آئلی قوانین کو قبول کر کے آباد ہونا ہے۔ یہاں ہم اپنے شرعی آئلی قوانین پر تو چل رہے ہیں، یہاں ہمارے آئلی قوانین میں بھی گڑبڑ کی گئی ہے، تاہم ان ترمیمات پر زیادہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہم سے کہیں بہتر بھارت کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے آئلی قوانین میں ہندو اکثریت کو اب تک دخل نہیں دینے دیا۔ بھارتی مسلمانوں کو سلام کہتا ہوں۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا شرعی قوانین پر بھارتی مسلمان سے بھی کم عمل ہے۔ بھارتی مسلمان ابھی تک اپنے آئلی قوانین پر قائم ہے۔ امریکہ میں تو ظاہر بات ہے کہ شادی، طلاق اور وراثت کے قوانین میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات امریکہ میں کہی تو ایک صاحب بڑے دھڑلے سے کہنے لگے کہ اب یہاں ول ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ خود خلاف شریعت ہے، وصیت تو ایک تہائی سے زیادہ میں ہو نہیں سکتی، لہذا اگر آپ نے ول کر دی ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت پر عمل پیرا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ ایک طرف صورت وہ ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور دوسری طرف یہ بیڑیاں ہیں جو ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ فتنے سے نکلنے کا راستہ، اس وقت میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنے سے نکلنے کا راستہ یعنی مخرج کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بڑی عام کی ہے، قرآن حکیم کی مدہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ستکون فتنہ، عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ امام طبرانی کی موجم کبیر میں یہ روایت اور انداز سے آئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا محمد امتوں کا بعد کا، یعنی اے محمد کبھی سوچا کہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج یا رسول یا جبریل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل سوال تو واقعی بہت عام ہے، تم ہی بتاؤ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کتاب اللہ فی خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو الصراط المستقیم و هو ذکر الحکیم و هو حبل اللہ المتین، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی پر حکمت بیان ہے، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ بڑی طویل اور پیاری حدیث ہے۔ بہرحال میں نے یہ اس لیے بتایا کہ اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا کیا مخرج یعنی ایگزٹ ہے۔ بڑے بڑے ہالوں میں سرخ ایگزٹ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آگ لگ جائے، بم دھماکہ ہو جائے تو ایگزٹ کی طرف بھاگو، تو ہمارے لیے مخرج یعنی ایگزٹ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس وقت کے حالات میں جتنے
اسلام پر عمل کرنا قانوناً ممکن ہے، لازماً کیا جائے، مشکل اگرچہ کتنا ہی ہو۔ مشکل اور ناممکن میں فرق ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا میرے لیے ناممکن ہے، زانی کو سنسار کرنا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن گھر میں شرعی پردہ نافذ کر لینا میرے لیے ممکن ہے۔ مشکل ضرور ہے۔ یہاں بے پردگی کے کوئی قانون آج تک نہیں بنا، کوئی مصطفیٰ کمال پاشا یہاں نہیں آیا اور انشاءاللہ ہرگز نہیں آ سکتا جو خواتین کا برقع زبردستی اتروا دے۔ جس کسی نے برقع اتارا ہے اس نے خود اتارا ہے اور خود بے پردگی اختیار کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جتنے دین پر عمل کر سکتا ہے پہلے وہ اس پر تو عمل کرے، وہ اشاریہ 1% پر تو آ جائے، چاہے مشکل ہو، چاہے اس میں بھوک آ جائے، چاہے تکلیف آ جائے، چاہے بائیکاٹ ہو جائے۔ آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہرچے بعد آباد شریعت کے حکم پر جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ تو پورا کریں۔ نمبر دو، ایک اہم بات یہ ہے کہ اس اجتماعی نظام کو جس کی وجہ سے آپ مکمل شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، اسے ذہناً قبول کریں نہ قلباً۔ ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ۔ نمبر تین، اس کی چاکری اور غلامی نہ کریں، نہ اسے پروموٹ کریں، نہ اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش کریں کہ جائیداد زیادہ ہو جائے، کاروبار میں اور اضافہ ہو جائے، بلڈنگ زیادہ ہو جائیں۔ یہ میں نے تین منفی پہلو بیان کیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے ذہناً تسلیم نہ کریں، گویا کہ اس کے اندر انڈر پروٹیسٹ رہیں، کم سے کم پیسیو ریزسٹنس تو ہو کہ اسے ذہناً اور قلباً تسلیم نہیں کیا، اس کی چاکری کرنے کو تیار نہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہندوستان میں مولانا ابوالعلا مودودی کی دعوت اٹھی ہے تو اپنے ابتدائی دور میں وہ دعوت 100% اسلامی تھی اور اس کی بنیاد پر ان پر بغاوت کا مقدمہ چل سکتا تھا۔ انگریز کا دور تھا، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فوج کی ملازمت حرام ہے، آپ انگریز کی فوج میں جاتے ہیں تو گویا آپ اسے تقویت دے رہے ہیں۔ ہمارے ہی مسلمان فوجیوں نے جا کر پہلی جنگ عظیم میں جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دیا تھا۔ ہمارے یہ فوجی جہلم اور راولپنڈی کے علاقے کے تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلائی تھیں۔ مولانا مودودی کا فتویٰ تھا کہ یہ ملازمت حرام ہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمت بھی حرام ہے، خاص طور پر عدلیہ سے متعلق ملازمت کسی طور جائز نہیں ہے۔ آپ عدالت کے اندر وکیل کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں اور اس قانون کے تحت مقدمہ لڑ رہے ہیں جو اللہ کا قانون نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اور غضب خدا کا اس عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے قانون کی بجائے انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے، جبکہ اللہ کا حکم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ انگریز کے دور میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ نماز روزہ بھی ہے، تہجد بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں اور حج بھی ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ انگریز کی عدالت میں جج بھی ہیں۔ اس وقت مولانا مودودی کا یہ بات کہنا بڑی ہمت اور جرت کا کام تھا۔ وہ تو یہ کہ انگریز یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ رہا تھا، اس نے اسے نظر انداز کیا، ورنہ اس بات کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ اجازت دی تھی کہ پبلک یوٹیلیٹی کے محکمے مثلا ڈاک، ریلوے وغیرہ، یعنی جن سے عوام کے کام اور سہولتیں وابستہ ہیں، ان کی ملازمت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن وہ محکمے جو حکومت کی گاڑی کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور وہ محکمے جو حکومت کی اس گاڑی کے اندر جتے ہوئے ہیں، اس بگی کو آگے لے کر دوڑ رہے ہیں، ان محکموں میں ملازمت اختیار کرنا نظام باطل کو سپورٹ کرنا ہے جو سراسر حرام ہے۔ اس بات کو میں نے منفی پہلو، نیگیٹو آسپیکٹ قرار دیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ دراصل کفارہ ہے۔ اگر میں ایسے نظام کے تحت زندہ رہنے پر مجبور ہوں جہاں حق کا بول بالا نہیں ہے، پورا نظام حق کے تابع نہیں ہے، اجتماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہاں جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں؟ لیکن وہاں تو یہاں سے زیادہ کفر ہے۔ سعودی عرب میں مجھے بسنے ہی نہیں دیں گے، اور وہاں میں نے حکومت الہیہ کا نام لے لیا،
تو میرے وجود کا نام و نشان نہیں ملے گا، ہم مجبور ہیں، لہذا اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کا اصل مفہوم کسی چیز کو چھپا دینا ہے، اس کا ایک معنی ناشکری کرنا بھی ہے، اس لیے کہ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے دل سے اس کے لیے احسان مندی کے جذبات کا فوارہ ابلنا چاہیے، اگر آپ نے اس کو دبا لیا تو یہ کفر کہلائے گا، یعنی کفران نعمت۔ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ کفار کا لفظ قرآن مجید میں کاشتکاروں کے لیے بھی آتا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے اثرات کو زائل کرنے اور دھونے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ اب یہ گناہ کہ میں نظام باطل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، میری پوری زندگی اس نظام سے متعلق ہے اور وہ نظام کفر پر مبنی ہے۔ میں انفرادی زندگی کے اعتبار سے فرض کیجئے 0.1% میں بھی آ گیا ہوں کہ میرے لیے جتنے بھی شرعی احکام پر عمل ممکن تھا وہ میں کر رہا ہوں، تب بھی حال یہ ہے کہ میری پوری اجتماعی زندگی تو کفر کے تابع ہے۔ تو اس کا مخرج اور کفارہ کیا ہے؟ یہی کفارہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نظام کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ریکنسائل نہ کیا جائے۔ یہی منفی انداز آیت الکرسی کے بعد آنے والی آیت میں اختیار کیا گیا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے اور یہ کنڈا اپنی جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس نظام کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس کی چاکری اس کی خدمت نہ کی جائے بلکہ اس سے انحراف کیا جائے، اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کم سے کم لازمی بنیادی ضروریات کے لیے جتنا وقت اور جتنی صلاحیت اور محنت کی ضرورت ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے باقی پوری محنت و صلاحیت اور تمام اوقات اس نظام کے خلاف جد و جہد میں لگا دیے جائیں۔ باطل نظام کے تحت مجبوراً زندگی گزارنے والا انسان اگر اس نظام کو بے خوب ان سے اکھاڑنے اور نظام حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا اگرچہ گندگی اندر جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دھل بھی رہی ہے۔ اس جد و جہد میں مصروف انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے جو سانس لیا تھا اس کے ساتھ اگرچہ سود بھی اندر گیا تھا لیکن اس کے ساتھ جو آکسیجن آئی تھی اس نے مجھے توانائی بخشی تھی، اس توانائی کا اکثر حصہ میں نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے لگا دیا ہے، لہذا میں پاک ہو گیا ہوں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ دیکھیے مثبت اور منفی دو چیزیں آ گئیں، کہ اس نظام کو ذہناً تسلیم نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے اور اسے درہم برہم کرنے کی جد و جہد کرے۔ نظام باطل کی چاکری کرنے والوں کو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشاء مع فاسق لیقویہ فقد آعانا علی ہدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لیے چلا اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی۔ اگر حال یہ ہو کہ نظام باطل کی سروس ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ترے پر ترے چڑھائے جا رہے ہیں، خطابات لیے جا رہے ہیں، نظام باطل کی محافظ پولیس اور فوج میں سروس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا کیا سوال؟ مثبت بات یہ ہے کہ اپنے تن من دھن کا کم سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، باقی سارے کا سارا اس نظام کو اپروٹ کر کے اس کی جگہ نظام دین حق کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے۔ بصورت دیگر ایک حدیث سن لیجئے، فرض کیجئے کوئی شخص 0.01% میں آ گیا ہے، یعنی شریعت کے تمام احکام پر کاربند ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر عمل پیرا ہے، حرام خورد و نوش کے قریب نہیں جاتا، براہ راست سود میں ملوث نہیں ہے اور اسی طرح اس کے گھر میں شرعی پردہ بھی رائج ہے لیکن وہ انیکٹیو ہے، باطل کے خلاف فعال نہیں ہے، ایکٹیوسٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس حدیث میں بہت سارا سامان عبرت موجود ہے. اوحى اللہ عز و جل الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلہا قال فقال یا ربی ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین قال فقال اقلبها علیہ و علیہم فإن وجهه لم يتمعر في ياسعة القط. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو, تلپٹ کر دو, جیسے کہ صدوم اور آمورہ کی بستیوں کے ساتھ کیا گیا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, اے رب اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر, اس لیے کہ وہ اتنا بے غیرت اور بے اہمیت انسان ہے کہ میری وجہ سے کبھی اس کے چہرے کی رنگت تک نہیں بدلی. اسے اس بات پر کبھی غصہ بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اندازہ کیجیے اس حدیث میں جس بندے کا ذکر ہے, یہ وہ شخص ہے جو 0.01% میں سے ہے جس کا پلک جھپکنے جتنا وقت بھی کبھی گناہ میں بسر نہیں ہوا. اس سے زیادہ پاک صاف نیک زاہد اور عابد کا کیا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. یہاں گواہی دینے والے حضرت جبرائیل ہیں, کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے, اور یہ کہ گواہی بھی اللہ کے سامنے دی جا رہی ہے جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یہ زاہد و عابد آدمی ایسا بے غیرت ہے کہ کیا مجال اس کو کبھی غصہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے تو اول تو آپ اسے جانے نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ کام کر رہ جائیں گے, آپ کے چہرے میں پورے جسم کا خون اتر جائے گا. اس بدبخت کو تو یہ بھی نہیں ہوا ہے, مست رکھو ذکر و فکرے, صبح ہوگا ہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ فقط اللہ ہو میں لگا رہا تو جان لیجئے واحد مخرج یہ ہے کہ شریعت کے جن اجزاء پر عمل ممکن ہے چاہے کتنا ہی مشکل ہو اس پر تو عمل لازم ہے, بقیہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے اس کا کفارہ یہ ہے کہ منفی طور پر یکفر بالطاغوت کیا جائے اور اسے ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے, اس کی چاکری نہ ہو, اس کے ساتھ تعاون نہ ہو, اس کی ملازمت نہ ہو, اسے پروموٹ نہ کیا جائے, اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے, بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کم سے کم پرکرات کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں قوتوں توانائیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے اندر وقف کر دیا جائے. یہ ہے وہ جد و جہد جس کا شریعت کی روح سے جامع عنوان جہاد فی سبیل اللہ ہے اور جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں مومن کی جامع و معنی تعریف آئی ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, پھر شک میں نہیں پڑے اور پھر انہوں نے جہاد کیا اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں. صرف یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں, اس کے بغیر نجات نہیں ہے. سورہ صف میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان, کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ناگزیر ضرورت ہے. امت مسلمہ کا فرض منصبی. اب میں اپنی دعوت قرآنی اور فکر قرآنی کا دوسرا نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اہم ترین ہے. ہم عبادت سے اب جہاد پر آتے ہیں, لیکن جہاد کی دو منزلیں ہیں. پہلی منزل یہ ہے کہ پہلے اس کی دعوت عام کرنی ہوگی, دعوت دین کو پھیلاؤ, جو لوگ آئیں انہیں جمع کرو, انہیں منظم کرو, ان کو تربیت دو, تیار کرو, پھر انہیں میدان میں لا کر طاقت کا استعمال کر کے نظام کو بدلو. دعوت دین, اللہ کی کتاب کی دعوت اور نشر و اشاعت جہاد کا پہلا مرحلہ ہے. اس کے لیے اصطلاح شہادت علی الناس ہے, جو اجتماعی فریضہ ہے جس کے لیے امت وجود میں آئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یہ دراصل فریضہ رسالت ہے جو امت کو ادا کرنا ہے. یہ رسالت محمدی کا تسلسل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ فریضہ انجام دیا, اور اس کے بعد حجت الوداع میں آپ اسے امت کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو غیر موجود ہیں. اور اس کی آخری منزل اقامت دین, یعنی دین کو قائم کر دینا ہے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے, تکبیر رب ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کی کا حکم بالا دست ہو. اسی اقامت دین پر جا کر عبادت رب بھی مکمل ہوگی. اب میں اگر اس نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہوں تو میری عبادت مکمل ہو گئی, انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. میری بندگی اس وقت مکمل ہوئی ہے, اس سے پہلے ناقص تھی. اس نفس کی تلافی میں اس جدوجہد سے کر رہا تھا, اس جدوجہد کی صورت میں میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا. اب اگر یہ ہو گیا تو میری عبادت بھی پوری ہو جائے گی, اور شہادت علی الناس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا, اور آپ پوری دنیا کو دعوت دے سکیں گے کہ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو, یہ ہے اسلام, یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مظہر اتم, یہ ہے وہ نظام حق, نظام عدل و قسط, یہ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر, یہ نظام جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کامل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا ہے. یہ ہے میرے دینی فکر کی بنیاد. اس دینی فکر سے کما حق و آگاہی کے لیے اب میں لٹریچر تفویض کرتا ہوں. اس ضمن میں سب سے اہم تو میرا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے, جو ایک ایک گھنٹے کے 44 آڈیو کیسٹس پر مشتمل ہے. اب یہ دروس کتابچوں کی صورت میں شائع کر دیے گئے ہیں. یہ میں نے قرآن مجید کے اجزاء منتخب کر کے قرآن کے حوالے سے دعوت پیش کی ہے. ایک کتاب مطالبات دین کے نام سے موجود ہے, جس میں عبادت رب, شہادت الناس اور اقامت دین, تین اصطلاحات کے حوالے سے دین کے مطالبات پیش کیے گئے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ پر کتابچہ موجود ہے. انگریزی میں بھی 2 گھنٹے کا ویڈیو اور آڈیو موجود ہے, اور اردو میں بھی جہاد کسے کہتے ہیں, جس کو کہ آج ہم نے دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے. حقیقت ایمان پر میرے 5 لیکچرز ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں. ایمان یعنی ایمان حقیقی کو جتنا ایمفیسائز میں نے کیا ہے وہ زور کسی اور تحریک میں نہیں ہے. تبلیغی جماعت میں ایمان کی محنت کی بات ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ علمی اور فکری بنیاد پر نہیں. اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہے بنیادی طور پر کسی فرض کا ادا ہو جانا, اور ایک ہے اس کا کما حقہ ادا ہو جانا. ایک وہ شخص ہے جو کسی فرض عین کی ادائیگی سرے سے نہیں کر رہا تھا, وہ تو فرض کا تارک ہو گیا, لیکن کوئی ہے جس نے اپنی زندگی کو اس رخ پر تو ڈال دیا ہے, لیکن اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کر رہا جتنی کہ وہ کر سکتا تھا, تو اس کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہو جائے گا. نماز آپ نے جیسے تیسے پڑھی, وہ ادا تو ہو گئی, لیکن اگر اس میں خشوع و خضوع اور استعظار نہ ہو, اللہ کی طرف انابت ہی نہ ہوئی, اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی, تو بات وہی ہوئی کہ نماز پڑھی تو ہے مگر نماز کی حقیقت حاصل نہ ہوئی.
چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس فریضے کی فرضیت کو پہچان لے جو آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے بالکل خارج ہے۔ انہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی فرضیت تو معلوم ہے لیکن اقامت دین کی فرضیت معلوم ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد خاص طور پر تنظیم اسلامی کے رفقاء میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو آپ اپنی قوتوں، توانائیوں اور صلاحیتوں کا کتنا حصہ اس کام کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ کیا محض قانونی تقاضا پورا ہو رہا ہے یا واقعتاً حتی المقدور اور حسب استطاعت جد و جہد ہو رہی ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ کم والا وہاں کامیاب ہو جائے اور زیادہ والا ناکام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم والے کی استعداد ہی اتنی تھی جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ استعداد تھی ہی نہیں، جبکہ زیادہ والے کی استعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، اس نے اپنی استعداد سے کم کیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ فریضہ اقامت دین کی شرط لازم التزام جماعت۔ اب میرا اگلا نقطہ سمجھ لیجئے، اور یہ بھی ہمارے مجموعی دینی فکر سے اوجل اور بالکل غائب ہے۔ یوں سمجھیے، آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل والا معاملہ ہے۔ اس فرض عین کے لیے شرط لازم ہے التزام جماعت، جیسے نماز فرض عین ہے، اس کے لیے وضو شرط ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم ضروری ہے۔ یہ دونوں الفاظ آپ نوٹ کر لیں، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت رہ رہے ہیں تو طاغوت کا انکار، نظام باطل کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کرنا، اس کی چاکری نہ کرنا، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کم سے کم پر قناعت کرتے ہوئے اپنے باقی اوقات اور صلاحیتوں اور وسائل و ذرائع کو اللہ کے دین کے لیے کھپا دینا، آپ کے لیے فرض عین ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کا کفارہ ہے، لیکن اس کے لیے التزام جماعت ناگزیر ہے، جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام جماعت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور یہ جوامع الکلم قسم کی احادیث ہیں۔ فرمایا، علیکم بالجماع، تم پر جماعت سے وابستگی لازم ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ یعنی اس کی تائید و نصرت جماعت پر آتی ہے۔ اس ضمن میں عظیم ترین حدیث وہ ہے جو حضرت حارث الاشری سے مروی ہے، یہ مشکات شریف کتاب الامارہ میں بھی ہے، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، جماعت کا سننے اور ماننے، اور ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ خود حدیث میں وضاحت فرما دی گئی ہے، جماعت ماز لوگوں کا امبوہ نہ ہو بلکہ سموتات والی جماعت ہو، وہ جماعت لسن اینڈ اوبے والی ہو، اس کا ڈسپلن مضبوط ہو، دیئرز ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئرز بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ یہ چیزیں عوام کے ذہنوں سے بالکل نکل گئی تھیں۔ خواص بھی ان احادیث کی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں کہ بس جی پوری امت جماعت ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جماعت کا تو ایک امیر یا امام ہوا کرتا ہے، بغیر امام کے جماعت نہیں ہوتی۔ اس جماعت کا امیر کون ہے، شاہ فہد صاحب ہیں یا پرویز مشرف صاحب ہیں؟ کسی نے کہا، جو ہماری حکومتیں ہیں وہی ہماری جماعتیں ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی بیعت پرویز مشرف صاحب سے ہے یا کبھی بھٹو صاحب سے تھی؟ یہ چور دروازے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگنا ہے، ذمہ داریوں سے کترانا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کے عذرات تراشنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے بغیر اسلام ہی نہیں۔ نوٹ کیجئے، یہ بھی حدیث شمار ہوتی ہے، حدیث اخبار و آثار کا مجموعہ ہے۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا نام ہے۔ تقریر سے مراد ہے کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اسے نہیں روکا، جبکہ صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو ہم اثر کہتے ہیں۔ خبر کی جمع اخبار اور اثر کی جمع آثار ہے۔ چنانچہ یہ بھی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ لا اسلام الا بجماع، ولا جماعت الا بامارہ، ولا امارت الا بطاعہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے،
اور عمارت کے بغیر جماعت نہیں ہے اور اطاعت کے بغیر عمارت نہیں ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ فریضہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جو بھی موجودہ ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں ان میں سے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو اسے قبول کریں اور اس میں بلا تاخیر شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چار معیارات کارڈینل کریکٹرسٹکس رکھ رہا ہوں، ان کی رہنمائی میں آپ تلاش کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ ہماری دسویں جماعت کی عربی کتاب میں آخری نظم یہ تھی، فتش لقلبک عن رفیق، یعنی اپنے دل کے لیے کوئی رفیق تلاش کرو، کوئی تو ہو جس سے تم دل کی بات کر سکو۔ میں آپ سے کہتا ہوں فتش لنفسک عن جماعۃ، کہ اپنے لیے کوئی جماعت تلاش کرو۔ اگر کوئی جماعت آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو آپ کو ارادہ کرنا ہوگا کہ کھڑے ہوں اور خود جماعت قائم کریں۔ اس میں جو وقت بھی گزرے گا وہ تیمم کے درجے میں ہوگا۔ تیمم کے لفظی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی اگر پانی موجود نہیں ہے تو قصد کرو پاک مٹی کا۔ امام اور تیمم، ان الفاظ کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ تیمم یہ ہوگا کہ انسان طے کر لے کہ کوئی جماعت اس کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی، وہ ارادہ کر لے کہ مجھے اس جدوجہد کے لیے خود جماعت قائم کرنی ہے۔ جو شخص ہر جماعت کو کسی دلیل کی بنا پر رد کرتا ہے اس میں یہ خرابی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں جماعت کا ایک تصور موجود ہے، ایک معیار ہے، ایک حیولہ ہے، ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنے اس حیولے کو سامنے لائے اور لوگوں سے کہے کہ آؤ میرے دست و بازو بنو، میرے ساتھ جمع ہو جاؤ، ہم جماعت بنیں گے۔ ایک اکیلا ہوتا ہے اور دو کی حیثیت جماعت کی ہوتی ہے۔ ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو جماعت بن جائے گی۔ میں اپنی زندگی کا ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقریباً 18 برس کی عمر میں مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی جو اب میں آپ کے سامنے 68 برس کی عمر میں رکھ رہا ہوں۔ 50 سال سے میں خود بھی اس پر کاربند ہوں اور میں نے حد تک امکان اسے عام بھی کیا ہے۔ میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا، اور جس دن میرا ایم بی ایس فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تو میں اسی دن چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھ دوں تاکہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ آئے۔ 15 دن کی تاخیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ مولانا اصلاحی صاحب اس وقت قائم مقام امیر جماعت تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں لاہور ہی میں مقیم رہوں، جبکہ میرا خیال تھا کہ میں منٹگمری یعنی ساہیوال چلا جاؤں۔ 15 دن اس معاملے میں گزر گئے۔ ساہیوال جاتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا، جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دی۔ اس میں لکھ دیا کہ چاہتا تو میں یہ تھا کہ ایک دن بھی مجھ پر جماعتی زندگی کے بغیر نہ گزرے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہ کہاں سیٹل ہوں گا اور کہاں درخواست دینی چاہیے، ہلکا لاہور میں یا ہلکا اوکاڑہ میں۔ تقریباً 15 دن کی تاخیر ہو گئی ہے۔ پھر جب جماعت سے علیحدہ ہوا تو مسلسل 4 سال تک مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن اور مولانا عبدالرحیم اشرف جیسے بزرگوں کے پیچھے دن رات ایک کیا۔ میری کوشش تھی کہ یہ اکابر ایک جماعت بنا لیں۔ میری عمر تو اس وقت صرف 25 برس تھی، تاہم جب ان سے مایوس ہوا تو طے کر لیا کہ میں اب خود کھڑا ہوں گا۔ اس وقت میں تیمم پر تھا، یہاں تک کہ جب میں نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی تو اس وقت بھی واضح کر دیا تھا کہ میرے پیش نظر انجمن نہیں ہے، جماعت کا قیام ہے۔ اس کے بعد 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کر لی۔ چنانچہ وضو والا درجہ تو یہ ہے کہ ایک شخص جماعت میں شامل ہے اور ایک درجہ یہ ہے کہ جماعت کا متلاشی ہے، یا یہ کہ طے کر چکا ہے کہ اس وقت مطلوبہ جماعت موجود نہیں ہے اور مجھے خود جماعت بنانی ہے۔ یہ گویا قائم مقام ہوگا، جیسے تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ آپ بغیر جماعت کے ہیں، بغیر جماعت کے ہیں تو آپ اس اقامت دین کی جدوجہد میں شریک نہیں ہیں، اور اگر آپ اس جدوجہد میں شریک نہیں ہیں تو کفارہ ادا نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بندگی جزوی ہے اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی یہ تلوار، یہ آیت تلوار بن کر سر پہ لٹکی ہے، فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. جہاں تک خزی فی الحیات دنیا یعنی دنیا کی رسوائی کا معاملہ ہے تو اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس آیت کے آخر میں فرمایا اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تمہاری داڑھیوں سے، حج و عمرہ سے اور تمہارے اعتکافوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ جانتا ہے کہ تمہاری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی، تمہارے گھر میں پردہ بھی نافذ ہے یا نہیں. تم تو شریعت کے اتنے حصے پر بھی عمل پیرا نہیں ہو جتنے پر عمل کر سکتے ہو. وجہ یہ کہ جس پر عمل کر ہی نہیں سکتے اس کا کفارہ ادا کرو. اقامت دین کے لیے مطلوبہ جماعت کے خصائص. اب آئیے اس جماعت کی تلاش کے کیسے کی جائے. اس جماعت کی چار بنیادی خصائص یعنی کارڈینل کریکٹرسٹکس یہ ہیں. نمبر ایک، اس جماعت کا اعلانیہ ہدف یعنی ڈیکلیئرڈ گول اقامت دین ہونا چاہیے. کرنے کو اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں، جیسے غالب نے کہا ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور چنانچہ علمی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی اور خدمت خلق جیسے بہت سے کام ہیں. ان میں سے ہر ایک کام کرنا اچھا ہے، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سارے کام اس ایک کام میں بالقوا موجود ہیں، گویا امپلائیڈ ہیں. اس جماعت کا ہدف برملا اور اعلانیہ یہ ہو کہ یہ جماعت اقامت دین کی جدوجہد کے لیے قائم کی گئی ہے. اس کا مقصد دین کو مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرنا ہے. نمبر دو، یہ جماعت حد درجے منظم ہو اور سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے کے اصول پر پوری طرح عمل پیرا ہو، جس میں کہ صرف ایک استثناء ہوگا کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیا جائے گا تو ہم نہیں مانیں گے، باقی شریعت کے دائرے کے اندر جو بھی نظم جماعت کے تحت فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. اس سمع و طاعت یعنی لسن اینڈ اوبے کا نام ہی بیعت ہے. واضح ہے کہ بیعت بیع سے ہے، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، کسی کے حوالے کر دینا کہ جو حکم دیں گے وہ مانوں گا. اس کا تذکرہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 111 میں ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ تقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ما یقتلون فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. پس خوشیاں مناؤ اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہی اصل کامیابی. پھر جو بیع اللہ سے ہوئی تھی اس کی بیع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی، ان الذین یبایعون کا فینما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. سورہ فتح آیت نمبر 10. ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، دوسرا ہاتھ بیعت کرنے والے صحابی کا، جبکہ تیسرا غیر مرئی یعنی انویزیبل ہاتھ اللہ کا. یہ بیعت، البتہ بیعت کے بارے میں دو وضاحتیں ہیں. یہ بیعت دستوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس جماعت کا یہ دستور ہے، یہ مقصد ہے، اقامت دین کے لیے یہ جماعت قائم ہوئی ہے، فلاں شخص اس کا رکن بن سکتا ہے. یہ ارکان اپنے میں سے ایک معین وقت کے لیے امیر چنیں گے، مثلا 5 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے. پھر یہ کہ اس کے لیے ایک شورا ہوگی جسے ارکان جماعت منتخب کریں گے. پھر ارکان شورا کے اختیارات کا تعین ہوگا، طے کیا جائے گا کہ امیر کی کیا اختیارات ہوں گے. یہ دستور یعنی کانسٹیٹیوشن ہے. ایک شخص جماعت میں شامل ہوتے وقت اس دستور کا حلف اٹھائے گا کہ میں اس کی اطاعت کروں گا، تو یہی اس کی بیعت ہے. یہ دستوری یعنی کانسٹیٹیوشنل بیعت ہے، اور یہ مباح اور جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن وہ بیعت جو منصوص، مسنون اور معثور ہے، لہذا اس دستوری بیعت سے کم 3 درجے افضل ہے. وہ شخصی بیعت ہے، یعنی کسی شخص یعنی انڈیویجول سے بیعت کرنا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کر رہا ہوں، جو حکم آپ دیں گے میں اسے مانوں گا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اپنا مشورہ ضرور پیش کروں گا لیکن فیصلہ آپ کے اختیار میں ہوگا. یہ شخصی بیعت ہے. میں نے اس کے لیے 3 الفاظ، منصوص، مسنون اور معثور استعمال کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا تمہارا والد. چنانچہ ادب اور خدمت کے حوالے سے والدہ کا حق والد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے. اسی طرح شخصی بیعت دستوری بیعت سے تین گنا افضل ہے. چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے لہذا یہ منصوص ہے. پھر یہی مسنون ہے کیونکہ پوری سیرت میں ہم اس کا تذکرہ دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں کا ہر اجتماعی کام اسی بیعت کی بنیاد پر ہوا ہے لہذا یہ معصور ہے. خلافت کا نظام قائم ہوا تو بیعت کی بنیاد پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت منعقد ہوئی تھی. پھر یہ کہ خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی تھی تو وہ نظام بھی بیعت پر قائم تھا. یزید کی عمارت کے لیے بھی لوگوں سے بیعت لی گئی تھی. اس کے خلاف اگر حضرت حسین کھڑے ہوئے تو وہ بھی بیعت لے کر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیعت لے کر کھڑے ہوئے، حضرت نفس زکیہ اور امام زید رحمۃ اللہ علیہما بیعت لے کر سامنے آئے. پھر 19ویں صدی میں جب نو آبادیاتی نظام یعنی کلونیل رول آیا تو جس ملک میں بھی اس کے خلاف مزاحمت کی تحریک چلی اور یورپی استعمار کے خلاف جہاد کیا گیا تو وہ بیعت ہی کی بنیاد پر ہوا. سوڈان میں مہدی سوڈانی، لیبیا میں سنوسی، الجزائر میں عبدالقادر الجزائری اور روس میں امام شامل نے بیعت کی بنیاد پر لوگوں کو جہاد کے لیے منظم کیا. اس ضمن میں سب سے بڑی جہادی تحریک ہندوستان میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سب سے بڑے لیفٹیننٹ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی جو بیعت کی بنیاد ہی پر تھی. پھر 20ویں صدی کے آغاز میں کوشش ہوئی تو ابوالکلام آزاد کو امام الہند مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی. اس کے بعد مذہبی دنیا میں انتشار یعنی کیاوس ہے، تفریق در تفریق ہے. بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے جس کا نظم شخصی بیعت کی بنیاد پر قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بیعت لی اس کے الفاظ احادیث میں نقل ہوئے ہیں. یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی الاسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرات علینا وعلی اللہ ننازل الامر علیہ وعلی ان نقول بالحق انما کنا ولا نخاف فی اللہ لومت اللائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی، چاہے طبیعت آمادہ ہو، چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور جن کو بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، اور یہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے. اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبان پر تالا نہیں ڈالیں گے. یہ اس بیعت کے نکات ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے. اور اس امت کی اس قدر ناشکری ہے کہ اس وقت بیعت کی بنیاد پر کوئی جماعت قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی کے. ہم نے تنظیم کے رفقا کے لیے بیعت کے جو الفاظ رکھے ہیں وہ اسی حدیث سے ماخوذ ہیں. ہم نے اس بیعت میں فی المعروف کا اضافہ کیا ہے، انی ابایو کا علی السمع والطاعت فی المعروف، اور یہ اضافہ بھی حدیث کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اسی حدیث کی جو مسلم شریف کی روایت میں ہے اس میں یہ اضافی الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کوئی غلط حکم نہیں دے سکتے تھے، لیکن فرض کریں کہ آپ نے کوئی لشکر بھیجا ہے تو اس کا ایک امیر ہے، اس کی اطاعت بھی تو کرنی ہے. وہ امیر کوئی غلط کام کر سکتا ہے، غلط حکم دے سکتا ہے، لہذا فرمایا اللہ انتراؤ الا انتراؤ کفرن بواہن اندکم فیہ من اللہ برہان، اللہ یہ کہ تم اپنے امیر کی طرف سے کوئی ایسا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس کتاب و سنت سے کھلی دلیل موجود ہو کہ یہ کفر ہے، تب تم کہہ سکتے ہو کہ لا سما ولا تا، ہم نے اپنی بیعت میں اسی اصول کو اختیار کیا ہے. بیعت کے باقی الفاظ وہی ہیں جو متذکرہ والا حدیث میں آئے ہیں. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں مم ماتا ولیس فی عنقہ بیعتن ماتا میتتن جاہلیہ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا. دیکھیے کس قدر دو ٹوک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، جیسے آپ قربانی کے لیے جانور خرید کر لے جا رہے ہوتے ہیں اس کی گردن میں آپ نے ایک رسی ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو آپ نے خود تھام رکھی ہوتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت نظم جماعت کی ہے۔ جس شخص کی آپ نے بیعت کی ہے گویا کہ اپنی گردن میں قلادہ ڈال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جدھر حکم دو گے ادھر مڑ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، جاہلیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا معاشرہ ہے۔ اس بیعت کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، اولاً اسلامی نظام خلافت موجود ہو تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور ثانیاً اگر اسلامی نظام خلافت موجود نہیں ہے تو وہ خود بخود آسمان سے تو نہیں ٹپکے گا، اسے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اس جدوجہد کے لیے جماعت اسی طرح لازم و ملزوم ہے جیسے نماز کے لیے وضو، چنانچہ جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ تیسری کوئی شکل سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن تاویلیں کرنے والے نامعلوم کیا کیا تاویلیں کرتے ہیں۔ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے مطلوبہ جماعت کے خصائص سے اربع میں سے دو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا یادہ کرتے ہوئے آگے چلیے۔ نمبر ایک، اس جماعت کے پیش نظر اقامت دین کا اعلانیہ ہدف ہو۔ نمبر دو، اس کا نظم سموتات والا ہو، چاہے وہ دستوری بیعت ہو جو کہ مباح اور جائز ہے، چاہے وہ شخصی بیعت ہو جو کہ تین درجے اس سے افضل ہے۔ نمبر تین، آپ یہ معلوم کیجئے کہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اس جماعت کے پیش نظر طریقہ کار کیا ہے، ان سے معلوم کیجئے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا ربط و تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کے ساتھ اس کا کیا کوریلیشن ہے۔ ان موضوعات پر میرے کتابچے موجود ہیں۔ بیعت سموتات کے موضوع پر میرا اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی کتابچہ موجود ہے۔ منہج انقلاب نبی کے عنوان سے 400 صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب موجود ہے۔ ان موضوعات پر میرے بے شمار خطابات ہوئے ہیں، مختصر بھی ہیں، متول بھی ہیں، اور ان کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس موجود ہیں۔ اقامت دین کے انقلاب اسلامی کی جدوجہد کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے وہ سیرت النبی سے ماخوذ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کہیں حالات کی مناسبت سے تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو، اجتہاد کرنا لازم ہو، تو معین کرنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہاں اجتہاد کرنا پڑا، اور وہ معین اجتہاد ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم سارے مسنون راستے کو چھوڑ دیں۔ نمبر چار، چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر انہیں دیکھیں اور پرکھیں، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفحے اول میں عبداللہ ابن ابی منافع کے اعظم بھی کھڑا ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ چودراہٹ ظاہر کرنے کے لیے کہا کرتا تھا کہ لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو۔ پیچھے چلنے والوں کا معاملہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، لہذا آپ قیادت کے قریب ہو کر سونگیں کہ خلوص و اخلاص اور للہیت کی خوشبو آ رہی ہے یا نفسانیت کی بدبو آ رہی ہے۔ کہیں اپنی شخصیت کی پروموشن یا جائیداد بنانے یا اپنے مفادات اور کاروبار چمکانے کے لیے تو یہ سارا ڈھونگ نہیں دے جایا جا رہا۔ میں نے سونگنے کے کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بہت تفصیل میں جا کر آپ دیکھ سکیں۔ البتہ دل را بدل رہیس کہ مصداق آپ کو خوشبو آ جائے گی یا بدبو بھی آ جائے گی۔ ان چار معیارات پر جو جماعت پاس مارکس بھی لے لے، آپ پر فرض عین ہے کہ اس میں شامل ہوں۔ آپ کا ایک دن بھی اس میں شمولیت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ آپ کا یہ دن کفر میں گزرے گا۔ سائیں عبدالرزاق صاحب یہ کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی صوفیہ کے نزدیک کفر اور اسلام کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ انسان کا جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر رہا ہے وہ کفر کا سانس ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میرے نزدیک آپ پر جو دن اور رات جماعتی زندگی کے بغیر گزرے وہ دن کفر کا دن اور وہ رات کفر کی رات ہے۔ البتہ کسی جماعت میں شامل ہو کر بھی آنکھوں پر تعصب کی پٹی مت باندھ دیجیے، مزید غور کیجیے، سوچتے رہیے، آنکھیں دیکھتی رہیں، کان سنتے رہیں، دماغ سوچتا رہے، اگر اس سے بہتر کوئی جماعت نظر آئے تو اسے چھوڑ کر اس میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں۔ نبی کی جماعت میں ایک دفعہ شامل ہو کر ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو من شزا شذا فی النار کے مصداق ٹھہریں گے. اب تو کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے, سب ہمارے جیسے انسان ہیں. ہاں اللہ نے کسی کو درد زیادہ دے دیا, کسی کو سوچ اور فکر زیادہ دے دی, کسی میں قوت کار زیادہ رکھ دی, کسی کے اندر ذہانت زیادہ ہے, کسی کے لیے حالات ایسے سازگار کر دیے ہیں کہ اس پر حق واضح ہو گیا اور اس کو قبول کرنے کی ہمت بھی ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کسی کو کوئی چیز کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. جیسے کہ ہم سورہ سجدہ کے درس میں پڑھتے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح پر کاربند ہو اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, یعنی میں تم پر کوئی دھونس نہیں جمانا چاہتا کہ میں کوئی بڑا متقی, بڑی روحانی شخصیت کا مالک اور کوئی بڑا عارف باللہ ہوں, بلکہ میں عام مسلمان ہوں. یہ ہے جماعت کے ضمن میں وہ چار خصائص جو دیکھنے ضروری ہیں. اگر ان خصائص پر پورا اترنے والی کوئی جماعت نہ ملے تو کھڑے ہو جائیں, کمر ہمت کس لیں اور اپنی جماعت بنانے کی تیاری کریں. گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اب آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ جد و جہد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پوری زندگی جد و جہد کی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے میرے لیے حالات سازگار بنائے. اب دو ہی امکانات ہیں کہ یا تو میں اس دنیا میں اپنی زندگی ہی میں کامیابی دیکھ لوں یا مجھے اس زندگی میں اس کوشش کا کوئی ثمر نظر نہ آئے. تو جان لیجئے کہ اگر ہم دنیا میں ناکام رہتے ہیں تب بھی یہ ناکامی نہیں ہے, اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اگر میں نے یہ ساری جد و جہد کوشش خلوص اللہیت کے ساتھ کی ہے تو کم سے کم انفرادی سطح پر میری نجات لازم ہے. اگر کسی میں یہ کہنے کی ہمت ہے کہ اللہ تو نے مجھے جو توانائی قوت ذہانت صلاحیت اور وسائل و ذرائع اور جو اولاد دی ہے میں نے اسی کام کے اندر لگا دی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی امید کی جا سکتی ہے. اگر یہ ہو جائے ذالک الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہو جائے گی. دوسری چیز دنیا میں نصرت و کامیابی کو تو قرآن ایک طرح سے تنقید کے انداز میں بیان کرتا ہے, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے. اللہ کو تو اس کی غرض ہی نہیں, اللہ کو اس سے غرض ہو کہ دین قائم ہو جائے تو اسے ایک آن میں قائم کر دے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ, یہ سارا سلسلہ تو تمہارے امتحان کے لیے ہے. اس جد و جہد میں اپنی جانیں قربان کرنے والے کامیاب ہیں, چاہے وہ حضرت سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح مکہ ہی میں شہید کر دیے گئے. اس سے بڑی کامیابی کس کی ہوگی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی, اصبروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والو صبر کرو, تمہارے استقبال کی تیاریاں تو جنت میں ہو رہی ہیں. حضرت حمزہ سمیت 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ابھی تو سمجھیے 5 سال کے بعد وہ منظر سامنے آنا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ہمراہ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. 70 صحابہ بیرے معونہ پر لے جا کر ذبح کر دیے گئے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے, ذالک یوم التغابن, وہی اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن, اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے. میری آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ جدوجہد نہیں ہے تو انفرادی نجات قطن نہیں ہے. اگر قرآن سچا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ہماری انفرادی نجات ممکن نہیں ہے. یہ میرے 50 برس کے مطالعے قرآن کا حاصل لب لباب اور خلاصہ ہے. ہماری اس جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ ہمارے سامنے بھی نکل سکتا ہے اور ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائیں, اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے. آج نہیں تو کل ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اگلی نسل ہوگی, اس لیے کہ اس کی خبر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اگر ہم کسی ایک ملک میں بھی اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. یہ اصل میں میرے فکر کی ایک اور ڈائمینشن ہے. اس پر میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے عنوان سے موجود ہے. اس وقت امت مسلمہ عذاب الہی کی گرفت میں ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دین پر ہمارا عمل جزوی ہے، لہذا ہم خزی فی الحیات دنیا غربت علیہم الذلت والمسکنہ کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اس کی عملی مثال کبھی یہودی تھے، آج ہم ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو امت حامل کتاب ہوتی ہے، شریعت الہی کی حامل ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی امت ہونے کی مدعی ہوتی ہے، وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے. اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے تو وہ کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے. اس وجہ سے آج ہم عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اور عذاب الہی کی یہ گرفت ڈھیلی نہیں پڑے گی، ہلکی بھی نہیں ہوگی، سخت سے سختر ہوتی چلی جائے گی، جب تک کہ کسی ایک قابل ذکر ملک میں اللہ کے نظام کو قائم کر کے پوری دنیا کے لیے فرض کفایہ ادا نہ ہو جائے کہ بھئی دیکھو یہ ہے اسلام، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ ہے اسلام کا نظام حکومت، یہ ہے اسلام کا معاشی عمرانی اور سوشل نظام، آؤ اور اس کی برکات کو دیکھو. افغانستان میں نظام اسلام کی تھوڑی سی برکات ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب دیکھ کر آئے ہیں. وہاں اگرچہ ابھی نظام کی بات نہیں ہے لیکن شریعت کے احکام کچھ نافذ ہوئے ہیں، ان کی برکتیں وہ دیکھ کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے ملکوں میں بھی وہی نظام نافذ ہو جائے جو وہاں ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ خطاب 31 دسمبر 2000 کا ہے، جب افغانستان میں طالبان حکومت قائم تھی. یہ تاثر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا ہے، حالانکہ وہ ایک آزاد خیال آدمی ہیں. میں نے ان کا یہ بیان پڑھا تو وقت لے کر ان کے پاس گیا اور انہیں مبارکباد پیش کی. نوٹ کیجئے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. خلافت علی منہاج النبوت کا دور ثانی. اب اس کے ضمن میں چند سال سے میرا ایک فکر سامنے آیا ہے، جس سے کہ ہم نے خلافت کی تحریک کا آغاز کیا. اس کے نکات نوٹ کیجئے، نوٹ کر لیجئے. اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا. اس کے ضمن میں ہم نے بہت سی احادیث عام کی ہیں، اور ان احادیث پر مشتمل کتابچے ہم نے لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کیے. اس بات کے اشارے ملتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز عرض افغانستان اور پاکستان ہوں گے، اگرچہ حالات ان کے لیے بھی بہت سخت ہیں اور ہمارے لیے بھی بہت کڑے ہیں، لیکن دونوں ممالک کا معاملہ بڑا عجیب ہے. دستوری اعتبار سے پاکستان میں خلافت کے تمام تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں، اگرچہ دستور کے اندر چور دروازے موجود ہیں، اس لیے میں اسے منافقت کا بلندہ کہتا ہوں. لیکن اگر یہ چور دروازے بند کر دیے جائیں تو ہمارا دستور کامل اسلامی دستور ہو جائے گا. اس میں اللہ کی حاکمیت پر مشتمل قرارداد مقاصد موجود ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت ہے، اور یہ اختیار صرف حاکم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی معین کردہ حدود ہی میں استعمال ہوگا. اس دستور کی دفعہ 227 بھی موجود ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دا سنہ. لیکن چور دروازے بھی ہیں، فیڈرل شریعت کوڈ موجود ہے لیکن اس پر ایک ہتھکڑی اور ایک بیڑی اب تک پڑی ہوئی ہے. ایک بیڑی معاشی معاملات سے متعلق اتفاق سے 10 سال قبل کھل گئی تھی، تب اس نے فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ سود ہے، ربا ہے اور حرام ہے. ابھی تک تو ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے، عملی اعتبار سے بہت دور ہیں، لیکن دستوری اعتبار سے آج ہم نظام خلافت کے بہت قریب ہیں. آج کی دنیا کے اعتبار سے دستور کی بہت بڑی اہمیت ہے، سیاسی اور معاشی اعتبار سے نظری طور پر ہم نے بہت پیش رفت کر لی ہے، لیکن حقیقتاً قوانین شریعت کا معاملہ بہت کمزور اور نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ افغانستان میں تو دستور اور نظام کا ابھی تصور ہی نہیں ہے. تاہم انہوں نے شریعت اسلامی کے ایک خاص مقطع فکر یعنی فقہ حنفی کی تنفیذ کر دی ہے. دونوں ملکوں کے حالات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب قدرت ہمیں قریب سے قریب تر ہونے پر مجبور کر رہی ہے. افغانستان میں روس کا اپنی فوجیں داخل کر دینا، جواب میں وہاں سے شدید رد عمل کا اٹھنا، پھر ضیاء الحق کے دور میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ جانا، اور پاکستان کے راستے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کرنا، یہ سب معاملات ایسے تھے کہ ان کے نتیجے میں ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایٹم بم بھی بنا لیا. اس موقع نے ہمیں افغانستان کے قریب تر کر دیا. اب تصور کیجئے کہ یہ وہ ملک تھا جس کا شہر کابل بے حیائی اور یعنی اور فحاشی میں پیرس کی مانند تھا. ظاہر شاہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کی ملکہ سکرٹ میں ملبوس تھیں، نیم اڑیاں لباس میں تھیں، اور اب وہاں برقع کے بغیر کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ کیسی کیسی کرامات ظہور میں آ گئی ہیں۔ اب اگر وہاں پابندیاں لگتی ہیں تو پاکستان کڑے امتحان میں گرفتار ہو جائے گا۔ اب ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو اقوام متحدہ خلاف بغاوت کیجیے، اگر نہیں کرتے اور افغانستان کے معاملات میں اس کی عائد کردہ پابندیوں کو قبول کرتے ہیں تو اس ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی بصیرت ہے تو وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ لہذا امریکہ خود ہی ہمیں ایک رسی کے ساتھ باندھ رہا ہے کہ تم ایک ہی ہو، باہم جڑ جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ فادر ہے کہ محترم ڈاکٹر سارا احمد کا یہ خطاب 31 دسمبر 2000 کا ہے۔ افسوس کی 11 ستمبر 2001 کے بعد حکومت پاکستان نے امریکہ کے اعلی کار ہونے کا کردار ادا کیا اور طالبان حکومت افغانستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کی جس جدوجہد میں مصروف تھی اسے یکسر سبوتاج کر دیا گیا۔ نظام خلافت کی علمبردار دو تنظیموں، حزب التحریر اور المہاجرون، نے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ شہر بھر میں بہت بڑے پیمانے پر ان کے بینرز لگے ہیں اور بڑے خوبصورت نفیس ہینڈ بل شائع ہو رہے ہیں، ان میں ای میل ایڈریس بھی دیے گئے ہیں۔ کم سے کم ایک گروپ کا تو پورا پتہ بھی تحریر ہے۔ ایک صاحب نے جو جماعت اسلامی کے رکن ہے مجھ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے حکومت کی ایجنسیز نے یہ سلسلہ اٹھایا ہے۔ انہیں شاید معلوم نہیں ہوگا، میں ان کا پس منظر جانتا ہوں، ان تنظیموں کا رشتہ آل اخوان المسلمون سے قریباً وہی ہے جو تنظیم اسلامی کا رشتہ جماعت اسلامی سے ہے۔ بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ میں جمعیت و جماعت میں 10 برس شامل رہا ہوں اور مولانا مودودی سے بہت قریب رہا ہوں۔ علامہ تقی الدین نبہانی الاخوان کے اولین مرشد عام اور مؤسس یعنی حسن البنا شہید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، لیکن غالباً الاخوان میں شامل نہیں ہوئے تھے، تاہم فکر ایک ہی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طرز پر حزب التحریر قائم کی۔ یہ اردن کے رہنے والے تھے، انہوں نے کافی کتابیں لکھی تھیں اور خاص طور پر اسلامی فقہ ان کا موضوع تھا۔ یعنی اب اگر اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس میں فقہی اعتبار سے کیا کیا امور غور طلب ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ چند سال پہلے حزب التحریر ہی سے المہاجرین کا ایک گروہ علیحدہ ہوا ہے۔ انگلینڈ میں حزب التحریر کے بہت بڑے لیڈر بکری تھے جنہوں نے علیحدہ ہو کر المہاجرین قائم کی ہے۔ ان کا بنیادی فکر ایک ہی ہے، یہ اصل میں انہی احیائی تحریکوں کا تسلسل ہے جو ایک وقت میں عالم اسلام میں شروع ہوئی تھی۔ انڈونیشیا میں مجسومی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی، ایران میں فدائین، مصر میں آل اخوان، لبنان میں عباد الرحمان اور ترکی میں سعید نورسی کی تحریک، یہ تمام تحریکیں ایک وقت میں شروع ہوئی تھیں۔ نعیم صدیقی مرحوم نے ان تحریکوں کے بارے میں بڑا پیارا شعر کہا تھا، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ ان تحریکوں میں ایک ہی نغمہ یعنی ایک ہی فکر اور ایک ہی سوچ کار فرما ہے۔ ان تحریکوں پر چونکہ 70 برس گزر گئے ہیں لہذا ان پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے، اب تک کسی کو خاص کامیابی بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ ان میں سے کچھ گروپ علیحدہ ہوئے ہیں، جیسے میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تو میں نے علیحدہ جماعت تنظیم اسلامی بنائی، لیکن میرا فکر تو وہی ہے، میں نے اس فکر سے کبھی اعلان برات نہیں کیا۔ اسی طرح یہ تحریک حزب التحریر ہے، یہ لوگ خلافت کے عنوان سے کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان کے اکثر لوگ امریکہ یا انگلینڈ میں ہیں، عالم اسلام میں ان پر ہر جگہ پابندی عائد ہے سوائے پاکستان کے کہ یہاں کچھ آزادیاں حاصل ہیں۔ اب پاکستان میں یہ صورتحال برقرار نہیں اور یہاں بھی حزب التحریر پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ یہ نیچے فٹ نوٹ میں نے پڑھا ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کے نے ایک بار بتایا کہ لندن میں ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کارکن جمع ہوئے اور وہاں اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کے صحیح اور مکمل نظام کا اگر کوئی امکان کسی ملک میں ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اس کے ضمن میں یہ ایک مزید گواہی ہے کہ حزب التحریر اور المہاجرین نے یہ سمجھا ہے کہ کام کرنے کا موقع اگر کہیں ہے تو یہاں ہے، کیونکہ یہاں پر بہرحال حقوق ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، آپ جماعت بنا سکتے ہیں۔ جب تک امن و امان کا مسئلہ نہ کھڑا کیا جائے اور کوئی توڑ پھوڑ نہ کی جائے اس وقت تک آپ کو آزادی اظہار خیال کے اختیارات حاصل ہیں۔ اس وجہ سے یہ تحریکیں یہاں آئی ہیں، اللہ کرے کہ ان کے ذریعے سے بھی مزید کچھ لوگوں کے اندر آگاہی یعنی اویئرنیس پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اصل بات ہمت، ارادے اور عزم کی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.